الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور بہت ہی خوبصورت واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں. تو آج جو میں نے آپ کو واقعہ سنانا ہے, یہ واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب بھی ہے اور بڑا ہی ایمان افروز بھی ہے. یہ واقعہ ابو عبداللہ عبد الرسا رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب تحفہ میں تحریر کیا اور اس واقعے کو سعادت الدارین میں بھی تحریر کیا گیا. واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک شخص بڑا نیک تھا, پرہیزگار تھا, مگر غریب بھی تھا, بال بچوں والا تھا. ایک رات جب اس کی آنکھ کھلی تھوڑی دیر نیند کرنے کے بعد تو دیکھا بچے رو رہے ہیں. بچوں کو پوچھا کیا وجہ ہے, بچوں نے کہا کہ کھانا نہیں کھایا ہے, بھوکے ہیں, فاقہ ہے. اب وہ نیک شخص ہے, عبادت گزار ہے, مگر بچے فاقے سے ہیں. کیا شاندار تربیت تھی اس کی اور اس کے بچوں کی. اس نے کہا ایسا کرو سب میرے قریب آ جاؤ. بیوی بچوں کو جمع کیا اور کہا چلو مل کر نبی پاک پر درود پڑھتے ہیں. کھانا نہیں ہے, ہاتھ تنگ ہے, سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. ساری دنیا خاندی ہے, خیرات مدینے دی, ہمارا بھی کام ہو ہی جانا ہے. وہ درود پڑھتے لگے. درود پڑھتے پڑھتے اس نیک شخص کی آنکھ لگ گئی. آنکھ تو کیا لگی, آنکھیں بند ہوئی, قسمت جاگو تھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو فلاں تاجر بزنس مین کے پاس جاؤ جو مجوسی ہے. مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے. اس کو میرا سلام دینا اور اس کو کہنا کہ نبی پاک نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے میری مدد بھی کرو اور تمہاری یہ جو دعا ہے وہ قبول ہو گئی ہے. یہ شخص اٹھا اور حیران ہوا کہ خواب میں تو پیارے آقا ہی تشریف لائے ہیں. یہ ایک آج مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جس نے, علماء کہتے ہیں جس نے نبی پاک کو خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا, کیونکہ پیارے آقا کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. پیارے آقا کا دیدار ہوا ہے, سمجھ لو واقعی نبی پاک کا دیدار ہوا ہے. مگر یہ پزلڈ ہو گیا کہ پیارے آقا مجھے کسی غیر مسلم کے پاس سلام دے کر بھیجے, آگ کے پوجا کرنے والے کے پاس. دیر از سم تھنگ رانگ. دوبارہ سو گیا, درود پڑھتے پڑھتے دوبارہ سو گیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں پھر تشریف لائے, فرمایا کہ جاؤ اس مجوسی سے کہو کہ نبی پاک نے تمہیں سلام دیا ہے, آقا نے فرمایا میری مدد کرو اور دیکھو جو تم نے دعا مانگی تھی وہ دعا قبول ہو گئی ہے. اب یہ پھر حیران, صبح اٹھا اور اب کہا پیارے آقا دو بار تشریف لائے. تلاش کرتا 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 اس مجوسی کے گھر پہنچ گیا. وہ تو ون آف دا بگ بزنس مین تھا, بہت بڑا اس کا گھر تھا, بہت سارے نوکر چاکر تھے. یہ بندہ ادھر گیا اور جا کر اس مجوسی سے کہتا ہے میں آپ کے لیے ایک میسج لایا ہوں لیکن ذرا اکیلے میں بات کرنی ہے. اسے سب دوست نوکروں کو دور کر دیا. کہا آؤ کیا بات کرنی. کہا حضور میسج یہ ہے کہ میں اپنے نبی کا میسج لایا ہوں اور انہوں نے آپ کو سلام ارشاد فرمایا ہے. وہ مجوسی کہتے تھے میں پتہ نہیں ہے, میں مسلمان نہیں ہوں, میں تمہارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا, میں تمہارے نبی پر ایمان نہیں لایا, میرے لیے سلام کیسے آ سکتا ہے. کہا صرف سلام نہیں لایا, کچھ اور بھی پیغام لایا ہوں. کہا اچھا اور کیا پیغام. کہا نبی پاک نے فرمایا جو دعا ہے وہ دعا قبول ہو گئی ہے اور آقا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ میری مدد کرو. مجوسی کہتا اچھا اب میرے ساتھ اندر آؤ. اس کا ہاتھ پکڑا, کمرے میں لے گیا. جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ نیک شخص حیران کہ واٹس ہیپن, کیا ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں اور کلمہ پڑھ لیا. اس نے اپنے سارے نوکروں کو بلایا, کہا دیکھو سارے بزنس کرنے والوں کو بلایا, میں مسلمان ہو گیا ہوں, تم میں سے جو مسلمان ہوگا اس کے ساتھ کاروبار کروں گا, میرا جو نوکر مسلمان ہوگا اس کے ساتھ اس کو اپنے پاس رکھوں گا, ورنہ سب سے کام کاج ختم. سب نے کہا جب آپ مسلمان ہو گئے تو ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں, کلمہ پڑھ کر سب کے سب مسلمان ہو گئے. اپنے بیٹے کو بلایا, کہا بیٹا دیکھو میں اکلوتا ہی بیٹھا تھا اس کو, کہا بیٹا میں مسلمان ہو گیا ہوں, کلمہ پڑھ لیا ہے, اگر تم میرے بیٹے مسلمان ہوتے ہو تو میرے بیٹے ہو, مسلمان نہیں ہوتے تو آج سے تیری میری راہیں جدا. کہتا بابا جان آپ میرے والد ہیں, میرے بڑے ہیں, آپ نے صحیح سمجھا ہوگا, آپ نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے, میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں, بیٹا بھی مسلمان. اب اس کی ایک ہی بیٹی تھی, بیٹی کو بلایا اس کو بھی مسلمان کر دیا. وہ جو شخص پیغام لایا تھا وہ شخص وہ کہتا ہے پہلے مجھے تو بتاؤ ماجرا کیا ہے, آپ سبھی کلمے پڑھنے شروع ہو گئے ہیں, سب مسلمان ہونے شروع ہو گئے, واٹ از دا ریزن, سیکرٹ کیا ہے, راز تو بتا دو. کہتا اب بتاتا ہوں راز کیا, مجوسی جو ہے, یہ کتاب میں جب میں نے واقعہ پڑھا تو ہی مجھے مجوسیوں کا ایک عقیدہ پتا چلا, آپ کو بھی شاید پہلی بار پتا چلے گا. جو آتش پرست ہوتے ہیں ان کے عقیدے میں, ان کے بلیف میں یہ اجازت ہے کہ بھائی بہن کی شادی ہو سکتی ہے. اس مجوسی بلینر کے صرف ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی, تو اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کچھ دنوں پہلے ہی کی تھی. وہ کہتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی اور بہت بڑی دعوت کی, ایک ہی بیٹا ایک ہی بیٹی اور ان کی بھی آپس میں شادی, تو پھر تو اس نے کہا مجھے خرچہ ہی ان پہ کرنا تھا, تو بڑی شاندار دعوت, پورے شہر کو بلایا, بڑے کھانے کھلائے, رات تھک ہار کر جب میں اپنے گھر سویا تو میرے برابر میں پڑوس میں ایک چھوٹا سا گھر ہے, مجھے وہاں سے رونے کی آواز آئی. میں نے کان لگایا کہ کون رو رہا ہے, تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کی آواز آئی کہ امی جان ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. تو ماں نے کہا بیٹا کیا اچھا نہیں کیا؟ کہا دیکھیں امی جان پورے شہر کو بلایا, اتنے مزے مزے کے کھانے بنائے, ہم کئی دنوں سے بھوکے ہیں, ہمیں کھانے کی خوشبو بھی آئی, مگر اس نے نہ ہمیں دعوت دی نہ ہمیں کھانے پر بلایا, اور ہم نبی پاک کی اولاد میں سے ہیں, آل رسول ہیں, مگر ہمارے پڑوسی نے ہمارا خیال نہیں رکھا. مجوسی کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے سارے شہر کو بلایا, پڑوسیوں کو بھول گیا, ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں ہوں مگر مسلمانوں کے نبی کی اولاد میرے برابر میں رہتی ہے, اور ان بچیوں نے رات کا کھانا کئی دنوں سے بلکہ کھانا نہیں کھایا. کہتا میں نے جلدی جلدی اٹھا, کھانا پیک کیا, جوڑے لیے, کچھ پیسے لیے, اور میں راتوں رات ان کے گھر پہنچ گیا, جا کر میں نے وہ سامان پیش کیا. تو ماں کہتی ہے بیٹا دیکھو تمہارا پڑوسی کھانا لے کر آیا ہے, مگر وہ بیٹیاں کہتی ہیں امی جان ہم ایک غیر مسلم کے گھر کے کھانا کیسے کھا سکتی ہیں, ہمیں تو یہ کھانا حلال نہیں ہے. تو اب ایسا کرتی ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا ہے, اب ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ مجوسی کہتا ہے ان سید زادیوں نے روتے روتے ہاتھ اٹھائے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس شخص کو اسلام کی ہدایت بھی دے دے, اس نے ہمارے ساتھ بھلا کیا ہے, ہمارے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اسے جنت میں داخلہ بھی عطا فرما دے. وہ کہتا ہے میں تو کھانا کھلا کر آ گیا لیکن بچیوں کی دعا میرے کان میں تھی, لیکن آج جو تم سلام لائے ہو اور یہ بھی پیغام لائے ہو کہ دعا قبول ہو گئی ہے, اس کا مطلب میرا وہ صدقہ, میری وہ خیرات, میری وہ مدد قبول کر لی گئی بارگاہ رسالت میں, تمہارے نبی نے میرا نام لے کر سلام بھیجا ہے, اب میرے اسلام بھی قبول کر لیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ دوسری دعا مجھے ملی ہے کہ آقا کی شفاعت سے جنت میں داخلہ ہوگا, انشاءاللہ وہ داخلہ بھی میرا ہو جائے گا. اب سنو تیسرا پیغام تم یہ لائے تھے کہ میں نے تمہاری مدد کرنی ہے, میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی جب کی تھی, اب تو یہ مسلمان ہو گئے, دونوں میں جدائی ہو گئی ہے, 50% تو میں نے بچوں کو اپنی جائیداد دے دی, اب بقیہ 50% جو ہے یہ سارا مال میں تمہیں اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں. تو غریب شب خوشی خوشی گھر آتا ہے. میرے اسلامی بھائیو یہ واقعہ اگر میں آج کچھ اور بیان نہ بھی کروں نا, صرف اسی واقعے پر میں اگر مدنی پھول دینا شروع کروں کہ کیا کیا لیسن ملتا. سب سے پہلا لیسن, شخص غریب تھا, نمازی تھا, عبادت گزار تھا, مگر کیسا غریب تھا کہ بچے رات کو بھوکے سوئے ہوئے ہیں, مگر اس نے کیا کیا, اٹھ کر بچوں کو روتا دیکھ کر کیا خودکشی کے بارے میں سوچا, کیا اللہ کی بارگاہ میں کمپلینز کرنا شروع کر دی, اے اللہ میں پیچھے رہ گیا, نماز بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, عبادت بھی کرتا ہوں, میرے بچے بھوکے, مجھے تو نے دیا ہی کچھ نہیں. آج یہی تو ہوتا ہے نا, کسی کے پاس مال کم ہو, کسی کے پاس روزی روزگار میں کوئی کمی ہو جائے تو شکوے, شکایت, کمپلین, کیا مین مائنڈ سیٹ تھا، بیٹا کھانا نہیں ہے کوئی بات نہیں، آؤ مل کر نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں. کیا سکھا گیا ہمیں؟ یہ سیکھنے والی بات ہے. زبان پر شکوے رنجو ولم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوے رنجو ولم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. پرابلم کے بغیر زندگی نہیں گزرتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جس کا بڑا بنگلہ ہے، جس کی بڑی گاڑی ہے، وہ بہت سکھی ہے، ایسا نہیں ہے. اس جہاں میں ہر کوئی دکھی ہے، کسی کے کچھ پرابلمز ہیں، کسی کے کچھ پرابلمز ہیں. اصل میں مائنڈ سیٹ لوگوں کا یہ بن گیا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا نا وہ سکھی ہو جائے گا، جتنا پیسہ ہوگا اتنے پرابلم سالو ہو جائیں گے. اگر ایسا ہوتا نا تو دنیا میں کوئی مالدار دکھی نہ ہوتا. آپ کا تجربہ نہیں ہے، ہمارا تجربہ ہے. ہم دنیا میں روز لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھروں میں جاتے ہیں. یقین کریں کبھی کبھی اتنے بڑے گھر میں رہنے والا جب کان میں اپنا پرابلم بتاتا ہے نا، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس سے زیادہ کبھی سکھی بنایا ہے. اتنے دکھ ہوتے ہیں، اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، اتنی بیماریاں ہوتی ہیں، کبھی بچوں کے غم ہوتے ہیں، کبھی بے اولادی ہوتی ہے، کبھی نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے، کبھی مال چھننے کا خوف ہوتا ہے، کبھی اغوا ہونے کا خوف ہوتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ سارے سکھی ہیں میں دکھی ہوں. صحیح بتاؤں، ایک میں آپ کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں. جیسی آپ لائف گزار رہے ہیں نا، ایسی لائف گزارنے کے، ایسی زندگی گزارنے کے کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں. جی جناب، ٹھیک ہے آپ بیمار ہیں، ٹھیک ہے آپ غریب ہیں، آپ میں سے کوئی قرضے میں بھی آیا ہوگا، کوئی ایسا بھی ہوگا جو کرائے کے گھر میں رہتا ہوگا، میرا کوئی ایسا بھائی بھی آیا ہوگا جس کے پاس کنوینس نہیں ہوگا اور وہ سوچ رہا ہوگا کہ کیا ہو گیا مولانا صاحب کو، کہہ رہے ہیں میری جیسی زندگی گزارنے کے خواب. جی جناب، جو لائف آپ گزار رہے ہیں، آپ جیسی زندگی گزارنے کے خواب کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں. اب میں ثابت کرتا ہوں کیسے. آپ اور میں سب چل کر مسجد میں آئے، کئی ایسے ہیں جو چل ہی نہیں سکتے. آپ اور میں یہاں سے واپس اپنے گھر جائیں گے، ٹھیک ہے نا، کئی ایسے ہیں جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے. آپ اور میں آزاد ہیں، آج بھی لاکھوں مسلمان جیلوں کے اندر ہیں. ان کو کتنا ارمان ہوتا ہوگا کہ میں بھی اس بار سحری افطاری اپنے بچوں کے ساتھ کروں، مگر قید ہے. آج دوپہر کا کھانا میں نے اور آپ نے کھا لیا ہے، کئیوں نے رات کا بھی کھا لیا ہوگا، مگر کئی لوگ آج بھی ایسے ہیں جنہوں نے صبح سے کھانا نہیں کھایا ہوگا. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، میں پیچھے رہ گیا. آپ اور میں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، جاؤ کبھی ہاسپٹل کے اندر نالیوں کے ذریعے خوراک دی جا رہی ہے، لاکھوں روپے موجود ہیں. میں کل پرسوں ایک مریض کو دیکھ کر آیا ہوں، اس گھرانے میں پیسے کی کمی نہیں ہے. بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھا لیا، علاج کروا لیا، ٹیسٹ کروا لیے، سمجھ ہی نہیں آ رہی بیماری کیا ہے. بتاؤ نا، اگر پیسے سے علاج ہوتا تو کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ شخص علاج کرا لیتا اپنے گھر والوں کا، نہیں کرا پا رہے. اللہ جسے چاہے صحت دے، جسے چاہے سکون دے. رب سے سکون مانگو، سکھ مانگو، یہ صرف پیسے کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو غریب سمجھ کے جو ڈی مورلائز ہو رہے ہو، یہ بے وقوفی ہے. خدا کی قسم وہ مزدور اچھا ہے جو تھوڑا کماتا ہے، حلال کماتا ہے، سکون کی نیند سوتا ہے، بچے نمازی ہیں، فرما بردار ہیں، گھر میں کوئی بڑی بیماری نہیں، وہ بڑا خوش نصیب ہے. کیوں بنگلے والے کو دیکھ کر، کیوں گاڑی والے کو دیکھ کر، کیوں پیسے والوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہو؟ ہمارا پرابلم ہی یہی ہے، ہم نے زندگی میں ٹارگیٹس ہی کچھ اور بنا لی ہے. میں ادھر اس جیسا گھر لوں گا تو سکھی ہو جاؤں گا، ویسی فیکٹری بناؤں گا تو اصل زندگی کا مزہ آئے گا. چھوٹی اسکوٹر ہے وہ بڑی والی، جس دن گاڑی لے لی نا بس زندگی کا مقصد اسی دن پورا ہو جائے گا. اللہ کے بندو، یہ کس چکر میں لگ گئے؟ تم بڑی گاڑی لوگے تو تم سے بڑی گاڑی والا پھر نظر آئے گا تم کو. اب تو وہ زمانہ آ گیا لوگوں کے اپنے پرائیویٹ ایئر کرافٹ ہیں، کدھر تک دوڑو گے؟ کس سے لڑائی لڑو گے؟ کس کا کمپٹیشن کرو گے؟ عقل مندی کیا ہے یاد رکھو. زندگی کو اگر انجوائے کرنا ہے نا، سیٹسفائی لائف گزارنی ہے، تو زندگی گزارنے کا ایک ہی مقصد بڑا اچھا طریقہ علماء نے لکھا کہ نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، بڑے مزے میں آ جاؤ گے، بڑے سیٹسفائی ہو جاؤ گے. کم تر لوگوں کو تو دیکھو یار، 15,000, 12,000, 10,000 کی سیلری میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ کیسے گزار رہے ہیں ان کو دیکھو. اور اگر 10, 15, 20,000 والا مجھے سن رہا ہے تو وہ ان کو دیکھے جو مسجد کے دروازے پر بھیک مانگ رہے ہیں، میں وہ تو نہیں ہوں نا. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. میرے رب نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں. देयर इज अ डिफरेंस, हम फॉर्मूला भूल गए हैं. अगर और चाहिए ना नेमतें, अल्लाह ने कुरान में फॉर्मूला दिया है, शुक्र गुजारों को दूंगा. आप जबान से शुक्र अदा करते रहें, अल्लाह के हर हाल में शुक्र अदा करें, वो रब्बे करीम आपको नवाजता जाएगा, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे. बहरहाल दुरूद पढ़ा ना उन्होंने. आप दुखी हैं, परेशान हैं, किसी भी मुसीबत में हैं, ये वाकया दर्श दे रहा है. फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, याद तो करो ना नबी पाक को. याद किया ना उन्होंने, भूखे थे और याद किया. आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हस्ती हैं, भूल गए वो वाकया. मस्जिद नबवी शरीफ में एक तना था, सूखा तना, प्यारे आका उससे टेक लगाकर खुतबा देते थे. उस तने को छोड़कर मिंबर पर बैठे तो तना रोने लग गया. मेरे आका खड़े होकर तने को सीने लगा लेते हैं. जो नबी अपने तने को रोता न देख सके, उम्मती रोते हुए पुकारे तो कैसे ना सुनेंगे, कैसे ना मदद करेंगे. बस आप दुरूद पाक पढ़ते जाइए. फरियाद उम्मती जो करे हाल इजार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो. तीसरी बात, मजूसी ने क्या किया था? आले रसूल की मदद की थी, हैं? गरीबों की मदद की थी, घर जाकर खाना पहुंचाया. इनाम में क्या मिला? ईमान भी मिल गया, अल्लाह की रहमत से उसे नबी पाक की शफाअत भी नसीब हो जाएगी. आका का पैगाम मिल गया ना. अपने पड़ोसियों को देखो, अपने गरीब रिश्तेदारों को देख लीजिए. बाज़ औक़ात नेकी बड़ी छोटी होती है, नाम नहीं होता उसमें, मस्जिद में ऐलान नहीं होगा. असल प्रॉब्लम तो ये है ना, पहले तो एक जमाना था, एक जुमला बड़ा मशहूर था, नेकी कर दरिया में डाल. आज है नेकी कर फेसबुक पे डाल. हर बंदे का अपना पेज है, हर बंदे को हर नेकी दुनिया को बतानी है. इमाम साहब को भी स्पेशल, एक तो मेरे को आज तक समझ नहीं आया, इमाम साहब को कान में बोलेंगे स्पेशल वाली दुआ करना. वो स्पेशल वाली दुआ कौन सी हो? दुआ दुआ ही होती है भाई. पैसे दिए ना मस्जिद में, इफ्तार के दिए, पंखे लगवाए हैं, कारपेट बिछवाया, तो नाम लेकर दुआ होनी चाहिए कि जना हाजी साहब ने कारपेट बिछवाया है, फला हाजी साहब ने पंखे लगाए. ये नाम यहां होता है. लेकिन किसी गरीब के घर जाकर उसको खाना खिला दो, उसकी मदद कर दो, जो वो दुआ मिलेगी ना, वो जो खुशी उसके दिल से निकलती है और फिर जो दुआ निकलती है, कैसी मकबूल दुआ है. सुभानअल्लाह. खास तौर पर इस वाक्य से एक और सबक मिल रहा है, आले रसूल की खिदमत. अगर आपकी सराउंडिंग में, आपके मुलाजमीन में, आपके दोस्तों में, आपके करीब अगर सैयदजादे हैं, एक बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है यार, ये सैयदजादे ना, इनको ज़कात नहीं लग सकती. भाई ज़कात नहीं लग सकती इसका मतलब ये थोड़ी है कि मदद भी नहीं करनी है. सैयदजादे को माल का मैल है ज़कात, इसलिए नहीं देना. ये इतनी पाकीजा हस्ती की रिश्तेदारी में है कि इनको अच्छा माल, पाकीजा माल पेश करें. सारी दुनिया को ज़कात बांटेंगे, सैयदजादे को कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि इनको ज़कात नहीं लगती. तो भूखे मार देंगे क्या सैयदजादे को? उनको एक्स्ट्रा खिदमत करें. सरकार की आल है, इनकी खिदमत करोगे तो नबी पाक का फैजान नसीब होगा. शेर तो सारे ही झूम झूम कर पढ़ते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का. सच्ची बात बताओ, अपनी अपनी रोजी का हो सके ना, या अपने मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा, भले 1% ही क्यों ना हो, तो आले रसूल के लिए अलग किया करो कि ये बस इस पैसे से सिर्फ सैयदजादों की खिदमत करूंगा, नबी पाक की आल को तलाश करके जो गरीब है उनकी हेल्प करूंगा. आप सोचो तो सही, आप किनकी खिदमत कर रहे हो, किस निस्बत से कर रहे हो? जब नबी पाक मुलाहिजा फरमाएंगे तो आपको आपकी झोली कैसे भरेंगे, आपके काम कैसे सीधे हो जाएंगे. तो बारी बात सारी अच्छी नीयत की है. तो बहरहाल दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है मेरे इस्लामी भाइयों, आप किसी भी प्रॉब्लम में हो घबराएं नहीं, दुरूद पाक को शुरू कीजिए और पढ़ते रहिए, फिर देखें आप फील करेंगे आपके सामने से मुश्किलें कैसे हल हो रही हैं, आपके प्रॉब्लम ठीक ठीक होने लग जाएंगे, बर्डन आपका जो है वो रिलीज होने लग जाएगा. अल्लाह ताला मुझे और आपको कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए. मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, माशाल्लाह आज का ये इज्तिमा, इसका टॉपिक इतना खूबसूरत है, इसकी जिसको आप कहिए कि तमहीद इतनी प्यारी है. इस्तकबाले माहे रमजान, क्या महीना है रमजान का, है मुसलमान इसके आने के लिए एक्साइटेड हैं, आशिकाने रमजान इंतजार कर रहे हैं, घड़ियां गिन रहे हैं. सुभान अल्लाह, ये बड़ा अच्छा अंदाज है कि माहे रमजान की आमद के इज्तिमा मुनक्किद किए जाएं ताकि रिमाइंडर कॉल हो जाए. ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کیسے گزارنا ہے رمضان، جو مسٹیکس رمضان میں ہو جاتی ہیں اس سے ہم بچ جائیں. سب سے پہلے اس مہینے کی سگنیفیکنس، اس کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے بارے میں قرآن میں کیسا تذکرہ کیا ہے. ایک ہی مہینہ ہے، یاد رکھیے، 12 مہینوں میں ایک ہی مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے. اور سبحان اللہ، رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس ببینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اب ذرا ترجمہ سنیے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم نے جو کوئی یہ مہینہ پائے، اب آرڈر، پہلے مہینے کی اہمیت، کیسا مہینہ؟ قرآن کے نزول کا مہینہ، لوگوں کی ہدایت والا مہینہ. پھر آگے فرمایا اب تم میں سے کوئی یہ جو مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو، اب فلیکسیبلٹی، پہلے آرڈر روزے رکھنے ہیں، اب فلیکسیبلٹی. کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کا، اب بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، یعنی بعد میں وہ روزے رکھ لے. اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو. میرے اسلامی بھائیوں، اس خوبصورت آیت میں جو میسج ہے رمضان کی اہمیت اور پھر اس کے روزوں کا حکم، روزے میرے میرے اسلامی بھائیوں وہ عبادت ہے، یہ باطنی، بہت ساری عبادت وہ ہیں جو ہم کرتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں لوگ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم بہت سارے نیکی کے کام کرتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. روزہ وہ عبادت ہے جب تک بندہ نہ بتائے کسی کو پتہ نہیں چلتا، باطنی عبادت ہے اور اللہ باطنی عبادت کو بہت پسند فرماتا ہے. یقیناً اسلام میں فلیکسیبلٹی ہے، یہ عجیب بات ہے. آج کل جو دو دین سے دور ہے وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جناب اسلام میں بڑی سختی ہے. اگر میرے ساتھ کوئی بیٹھے تو میں اسے پروف کر دوں کہ دا موسٹ فلیکسیبل ریلیجن آن ارتھ، ساری کائنات میں سب سے زیادہ فلیکسیبلٹی والا اگر کوئی مذہب ہے جس میں آسانیاں ہیں، الحمدللہ وہ ہمارا مذہب اسلام ہے. مسافر ہیں تو روزے بعد میں رکھ لیں، بیمار ہیں تو بعد میں رکھ لیں، آپ اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں. کدھر سختی ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیں. عورتوں کے پاکی کے دن نہیں ہے تو نمازیں معاف کر دی گئیں، روزے اس کو بعد میں رکھنے کا حکم دے دیا گیا. ہر موقع پر اگر آپ مشکل میں ہیں، اسلام نے آپ کے لیے فلیکسیبلٹی دی ہے. پیسے ہیں، سال گزرا ہے تو زکات ہے، پیسے ہیں، استطاعت ہے تو حج فرض ہے، مال نہیں ہے وہی حج فرض نہیں ہے، مال نہیں ہے کوئی زکات فرض نہیں ہے. اسلام کا کون سا حکم ہے جو ہمیں جبری طور پہ کرنے کا حکم دیتا ہے؟ ہمارا مذہب وضو کے لیے جناب زخم لگ گیا پٹی باندھی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے پٹی اتارنے کی، اس کے اوپر تیمم کر لیں. سب چیزوں کا علاج اور حل موجود ہے. پرابلم کیا ہے؟ لوگ جو دور ہیں دین سے وہ سمجھتے ہیں بڑا مشکل ہے، جو دین کے اندر آتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ اس سے اچھا تو مذہب ہی کوئی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جناب اسلام انجوائمنٹ کا منع کرتا ہے، اسلام فیملی ٹائم کو منع کرتا ہے، حالانکہ بخاری کی حدیث ہے جا بجا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. میرے آقا خود گھر کا سودا سلف لے کے جاتے ہیں، نبی پاک بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے، بچوں کو پیار بھی کرتے تھے، اپنی ازواج کے ساتھ بھی محبت کا برتاؤ کرتے. پہلے دل سے اسلام اگر کوئی قبول کر لے اور اس کی تعلیمات کو پڑھتا چلا جائے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بندہ اگر صحیح طریقے سے پریکٹسنگ مسلم بن جائے، اس کی فیملی لائف بھی زبردست ہو جاتی ہے، اس کی بزنس لائف بھی زبردست ہو جاتی ہے، اس کی سوشل لائف بھی بڑی اعلیٰ ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ بیمار کو روزوں کی چھوڑنے کی اجازت ہے. لیکن اب ایک بڑا عجیب سا فینومنا، ایک عجیب سی پرابلم یہ شروع ہو گئی ہے، سر میں درد ہے اس لیے روزہ نہیں رکھا، زکام بڑا ہو رہا تھا اس لیے روزہ نہیں رکھا ہے، یار آج بڑی گرمی تھی آفس میں بڑا کام تھا اس لیے روزہ نہیں رکھا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہ مذاق ہے. اللہ کی طرف سے جو فرض کیا گیا ہمارے، پہلے سمجھو روزہ کیا ہے. پانچ پلر ہیں اسلام کے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا، نماز، روزہ، حج، زکات اور کلمہ، ہیں ایمان لانا. تو روزہ تو پلر آف اسلام میں ہے، بیسکس آف اسلام میں ہے، اور آج روزے قضا ہو رہے ہیں. کبھی بھی یہ نہ کہیے گا کہ جناب تھوڑی سی طبیعت خراب تھی اس لیے روزہ چھوڑ دیا. ڈاکٹر بھی آج کل اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے تو اس سے بھی میری گزارش ہے، ہر مریض کو کہہ دیتا ہے تم روزے نہیں رکھنا، شوگر کے مریض روزے مت رکھنا، بلڈ پریشر پرابلم روزے نہیں رکھنا. اللہ کے بندو کیوں دوسروں کے روزے اپنے اوپر لے رہے ہو؟ آپ بھی سمجھیے، ڈاکٹر کے کہنے سے روزہ معاف نہیں ہوگا. واقعی اگر ایسی بیماری ہے کہ جس پہ روزہ رکھنے سے آپ کی بیماری شدت اختیار کر جائے، جان جانے کا خوف ہو جائے یا مرض بہت بڑھ جائے، اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں آپ اپنی اس بیماری کا پرابلم کسی عالم دین سے شیئر کیجیے. ڈاکٹر ڈاکٹر ہے، عالم دین نہیں ہے. شریعت کا حکم ڈاکٹر کیسے بیان کرے گا؟ ڈاکٹر کی جو سجیشن ہے وہ عالم دین سے ڈسکس کیجیے کہ جناب مجھے یہ پرابلم ہے، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزہ نہ رکھیں. اب آپ کو صحیح عالم دین یا مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ روزہ نہ رکھیں، پھر روزہ چھوڑیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ شدید گناہگار ہو جائیں. روزے سے مت کہو مجھے کام ہے، اپنے کام سے کہو کہ مجھے روزہ رکھنا ہے. اتنی محنت میں، گرمی میں مزدوری کرنے والے یہ ہمارے پٹھان بھائی، یہ روزہ رکھتے ہیں، اور آج چھوٹا موٹا کام کرنے والا کہتا ہے جناب میں تھک جاتا ہوں اس لیے روزہ نہیں رکھتا. کام کم کر دیں، تھوڑا آرام بڑھا دیں، مگر روزہ ضرور رکھیں. روزہ دار اللہ کو کتنا پسند ہے آپ کو پتا ہے؟ روزہ جب ہم رکھتے ہیں ہمارے منہ میں اسمیل آتی ہے، بو آتی ہے، ہم پیسٹ نہیں کر سکتے روزے میں. تو اب جب بو آتی ہے نا افطار سے پہلے، سبحان اللہ، حدیث کا مضمون ہے کہ روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ افضل ہے. اللہ کو اتنی پسند ہے یہ. روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، روزہ دار کی ہر سانس پر اسے نیکی ملتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ ہو. اب ایک اور عجیب پرابلم ہے، رکھ لیا روزہ، آپ نے کہا نا چلو مولانا صاحب روزہ رکھ لیا ہے، اب روزے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ باقی تو سارا دن تو موبائل پہ کھیلنا ہے نا، ٹائم بھی تو پاس کرنا ہے، روزہ رکھا ہے تو ٹائم پاس کرنا ہے. اب ٹائم پاس پہ کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس سب کے پاس موبائل آ گیا، انٹرنیٹ آ گئے، پتہ نہیں کون کون سے گیم آ گئے ہیں، روزے میں گیم کھیل رہے ہیں، روزے میں فیس بک کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، ماں دلہ فلمیں ڈرامے تک سنا لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹائم پاس کرنا ہے. رات کو سارے دوست مل کر تاش کھیل رہے ہیں، کیوں؟ وہ رات گزارنی ہے نا رمضان کی، سہری تک جاگنا ہے. استغفر اللہ، رمضان اس لیے نہیں آیا میرے بیچے اسلامی بھائی، شاید لوگوں کو پتا نہیں ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ہم میں سے بہت سارے، ہم سارے ہی گناہگار لوگ ہیں، بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. کسی کی زبان پر ہو سکتا ہے گالی گلوچ ہو جو کہ غلط ہے، لیکن وہ مسجد میں آ کر گالی دیتا ہے. بتائیے، مسجد میں کوئی گالی دے تو آپ کیا کریں گے؟ شرم نہیں آتی مسجد میں گالی دے رہے ہو؟ اسی طرح کوئی شخص باہر گانے باجے سنتا ہے غلط ہے، لیکن مسجد میں آ کے ہیڈ فون لگا کے کوئی گانے سننا شروع کر دے آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے گھر میں حرام، شدت ہے نا گناہ، زیادہ ہی خطرناک ہو جاتا ہے اللہ کے گھر میں. بالکل اسی طرح اور مہینوں کے گناہ اپنی جگہ، رمضان کا گناہ بہت زیادہ شدید عذاب لاتا ہے. سمجھو اس بات کو، رمضان نارمل مہینہ نہیں ہے، شیطان کو بند کر دیا گیا ہے نا، جس جو ہمیں برگلاتا ہے، جو ہمیں بہکاتا ہے وہ قید ہے. اور بندہ رمضان میں بھی گناہ کر رہا ہے، رمضان میں بھی فلمیں، رمضان میں بھی ڈرامے، رمضان میں بھی میوزک، رمضان میں بھی بے حیائی، رمضان میں بھی جھوٹ، رمضان میں بھی گالی، رمضان میں بھی جھگڑا. ابھی تو پلاننگ ہو رہی ہوگی نا کہ رات کو کون سی گلی میں نائٹ ٹورنامنٹ ہونا ہے. استغفر اللہ، یہ رمضان اس لیے آیا ہے کہ ہم رمضان کی راتیں سمجھو. رمضان کی راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. سنو حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ زمین والوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جن پر نظر رحمت فرمائے گا ان کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا. سچ بتاؤ ہمارا حال کیا ہونا چاہیے تھا؟ سارا سال گناہ کیے ہیں، اب تو جھولی پھیلائے، دامن پھیلائے حاضر ہو جانا تھا. اے اللہ گناہگار آیا ہے، بدکار آیا ہے، رمضان کی پہلی رات ہے، اے اللہ تو رحمت کی نگاہ فرمائے گا، ہمیں محروم نہ کیجیے، ہم گناہگاروں پر بھی رحمت کی نگاہ فرما. روزانہ افطار کے وقت حدیث پاک کے مضمون کے مطابق 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جائیں گے. ذرا بتاؤ تو صحیح، 1 بلین گناہگار بخشے جا رہے ہیں. افطار کے وقت میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے تھا؟ سارے گھر والے دسترخوان پر بیٹھتے، ہاتھ اٹھتا، آنسو بہتے، اے اللہ آج بھی 10 لاکھ بخشے. جائیں گے. مالک آج بخشے جانے والوں میں میرا نام لکھ دے, میرے ان بچوں کا نام بھی لکھ دے, میرے ماں باپ کا نام بھی لکھ دے, ہمیں محروم نہ کیجیے. مگر ہمارا افطار میں تو افراتفری ہوتی ہے, شربت آیا نہیں آیا, پکوڑے آئے نہیں آئے, چاٹ بنا کے نہیں بنا, گھر میں ہنگامہ, الٹا اس میں بھی لڑائی. ہر گھر میں ایسا لگتا ہے افطار کے وقت بیوی کو برا بھلا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ بھی انسان ہے, کمپیوٹر تھوڑی ہے بیچاری, اس نے بھی روزہ رکھا ہے, گرمی کے دن ہے, کوئی چیز کبھی پیشی ہو گئی, چھوڑو ساری چیزیں, آؤ بیٹھو اور دعا مانگو, یہ مانگنے کا وقت ہے. لیکن ٹوٹلی مائنڈ چینج ہے ہمارا رمضان, کہ اگر ہم تھورلی ایٹ اے گلانس اگر دیکھیں کہ رمضان کی تیاری کیا ہو رہی ہے اس وقت, چلے صرف کراچی پر نظر دوڑاتے ہیں تو نکلیں ذرا روڈوں پر, جتنے سپر اسٹور ہیں اس پہ آپ کو لائنیں نظر آئیں گی, گاڑی پارکنگ کی جگہ نہیں ہے. کیوں بھائی, رمضان کی شاپنگ ہو رہی ہے, گھر والوں کو شربت لینا ہے, کیچ اپ لینی ہے, سموسے کی چیزیں لینی ہے. اچھا بھائی, اور کیا تیاری ہو رہی ہے؟ جتنے ریسٹورینٹ ہیں ان کے پاس بورڈ لگنا شروع ہو گئے ہوں گے, سحری آفر, افطاری آفر, رات کو دیر سے مڈ نائٹ آفر. اچھا جناب, اور آگے جائیں تو نوجوان کی ٹیم میں بری بھی ہوگی کہ بھائی کرکٹ ٹورنامنٹ کدھر ہونے والا ہے, یہ پلاننگ ہو رہی ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ رمضان کا فوڈ فیسٹیول ہے, ہم رمضان کو سمجھ کیا رہے ہیں؟ اچھا, کئی ہمارے دکاندار بھائی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے یہ معلوم کرنا شروع کر دیا ہوگا, چار پانچ روزہ تراویح کدھر ہے, پانچ دن میں تراویح پوری کریں گے, پھر تو مارکیٹ ساری رات کھولنی ہے, پھر دکانیں کھولنی ہیں. باقی فیملی سے پوچھو آپ کا کیا پلان ہے, ان کا کہنا یہ 10-15 روزے کے بعد روزانہ رات کو شاپنگ سینٹر جانا ہے, عید کی تیاری کرنی ہے. یہ پوری تیاری میں تلاوت کہاں ہے, عبادت کہاں ہے, فلاں اسکیم, افطاری اسکیم, تلاوت اسکیم کدھر ہے؟ کس نے پوچھا کہ بھائی رات کون سی جگہ ہے جہاں میں بیٹھ کر دعائیں مانگ سکوں, میں کچھ تلاوت قرآن, کچھ قرآن سمجھ سکوں؟ رمضان کو کیا بنا دیا ہم نے, شاپنگ, پکنک, کھانا پینا. کئی ایسے لوگ ہیں جن کا رمضان میں پورے روزے رکھتے پھر بھی 5 کلو وزن بڑھ جاتا ہے. بندہ بولے یار روزے رکھے کیا کیا ہے؟ بولا وہ سحری میں اس لیے زیادہ کھایا کہ سارا دن بھوکا رہوں گا, افطاری میں اس لیے زیادہ کھایا کہ سارا دن بھوکا رہا تھا, اور رات کو بیچ میں ایک بار پھر کھایا کہ پھر موقع نہیں ملے گا, چار چار بار تو کھانے کھاتے ہو. تو رمضان کو تو بڑا ہی کچھ اور دیا ہے, ایسا نہ کیجیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتاتا ہوں, نبی پاک کا رمضان کیسے ہوتا تھا. سب سے بہتر تو نمونہ وہی ہے نا ہمارے پاس. آؤ پیارے آقا کا آپ کو شیڈیول بتاتا ہوں, نبی پاک کیسے رمضان گزارتے تھے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب رمضان آتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بستر منور پر تشریف نہ لاتے تھے, پورا مہینہ نبی پاک اپنے بستر پر نہیں آتے تھے, بس عبادت پر کمر بستہ, پلان تیار. کہتی رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا تھا, پیارے آقا کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا, خوف خدا تاری رہتا تھا, رات رات بر دعائیں کرتے, گڑگڑاتے. نبی پاک بستر چھوڑ دیتے اور ہم بستر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے رمضان میں. لک ایٹ دا ڈفرنس, اتنا سوتے ہیں. ویسے میرا یہ مشورہ تو ہے ان لوگوں کو کہ جو گناہ سے نہیں بچ سکتے نا, فلمیں, ڈرامے, موبائل, ادھر ادھر, بہتر ہے سو جاؤ بھائی. گناہ سے بچنے کے لیے نیند کر لو وہ ٹھیک ہے, لیکن جاگ کر گناہ کرنا اس کی اجازت نہیں. لیکن نبی پاک بستر پر نہ آتے. بی بی عائشہ فرماتی ہے ویسے صحابہ کرام کہتے ہیں نبی پاک سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہے, مگر پیارے آقا کا رمضان میں دریائے سخاوت ایسے بہتا تھا جیسے تیز آندھی چلتی ہے. اس سے بھی زیادہ نبی پاک سخاوت فرماتے, جو آتا اسے عطا فرماتے, جو آتا اسے عطا فرماتے. رمضان میں نبی پاک کا دوسرا کام, پہلا کام کم آرام کرنا, دوسرا کام سخاوت کرنا, تیسرا کام نبی پاک قرآن کا بہت زیادہ دور فرماتے, تلاوت کرتے. جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور جبریل امین آپس میں قرآن کا دور فرماتے. اب بتائیے ہمیں یہ کرنا ہے نا, قرآن پڑھنا ہے ہمیں رمضان میں, خوب نزول قرآن کا مہینہ ہے نا, قرآن پڑھنا. ہم نے اس مہینے میں سخاوت کرنی ہے, خیرات دینی ہے, زکات اگر نہیں ادا کی تو زکات ادا کریں, مگر اس مہینے میں گناہ نہ کریں پلیز. اس کو اتنا آسان نہ لیں. میں صرف دو باتیں یاد دلاتا ہوں, سنی آپ سب نے ہوں گی. ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر قدم مبارک رکھا, پیر مبارک رکھا اور کہا آمین. صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور یہ آمین کیوں فرمایا؟ ایک تو صحابہ کرام کا یہ بڑا کمال تھا جو بھی ان یوژول چیز دیکھتے تھے، نبی پاک کی کوئی بھی غیر معمولی کام دیکھتے کوئسچن کر لیتے، سوال کر لیتے، جواب بھی مل جاتا، ہمارا بھی بھلا ہو جاتا، ہم تو اس دور میں نہیں تھے، ہمیں آج پتا چل گیا. پیارے آقا نے فرمایا آمین، صحابہ نے کہا حضور کیوں آمین فرمایا؟ جبریل امین آئے تھے، آ کر دعا کی کہ یا اللہ جو رمضان کو پائے اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے، وہ بدبخت ہو جائے. پیارے آقا فرماتے میں نے اس دعا پر آمین کہی ہے. سوچو دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار، روح الامین، جبریل امین. اور دعا پر آمین کہنے والا کون ہے؟ نبیوں کا سردار. دیر از نو ڈاؤٹ، قبولیت میں اب کوئی شک نہیں ہے، قبول ہی قبول ہے. اب سوچئے جس نے رمضان پایا اور مغفرت نہ کروا سکا وہ برباد ہو جائے گا، تو کیا تاش کھیلنے والے کی مغفرت ہو جائے گی؟ کیا فلمیں ڈرامے دیکھنے والا اللہ کو راضی کر لے گا رمضان میں؟ جھوٹ بولنے والا، لڑائی کرنے والا، جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا مال بیچنے والا، ملاوٹ کر کے اپنے سودے بیچنے والا رمضان میں کیسے بخشا جائے گا؟ اس مہینے میں بچانا پڑے گا اپنے آپ کو، چینج کرنا پڑے گا اپنی عادتوں کو، تب جا کے کوئی بخشش کی صورت بنے گی نا، پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے تو کرم ہوگا. گناہ بھی جاری اور کہیں میں بخشا جاؤں گا، سوچیے. اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاؤں گا. دیکھیے یاد رکھیں، رمضان میں یقیناً شیطان بند ہوتا ہے، مگر جو عادتیں ہم نے بگاڑی ہوئی ہیں نا اپنی، وہ ساتھ ہی ہوتی ہیں. جس کی لڑائی کی عادت ہے، جس کی گالیوں کی عادت ہے، جس کی جھگڑے کی عادت ہے، وہ رمضان میں بھی کر رہا ہوتا ہے، بلکہ رمضان کے تیسرے تین چار روزے تو ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ روڈ پہ جھگڑے ہی ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نئے نئے روزے رکھے ہوتے ہیں، کئیوں کی سگریٹ چھوٹ گئی ہوتی ہے، کئیوں کے پان چھوٹ گئے ہوتے ہیں، ہر آدمی دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے افطار سے پہلے. تو رمضان اس لیے تھوڑی آئے کہ آپ اپنا غصہ کسی اور کے اوپر اتارے، آپ گالی دیں، آپ لڑائی کریں، نہیں. معافی درگزر، صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے، سمجھیے آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان یاد رکھو، نبی پاک فرماتے ہیں، جو حدیث پاک کا مضمون ہے، جو بھوکا پیاسا رہے رمضان میں روزہ رکھے اور گناہوں سے باز نہ آئے تو اللہ کو ایسے شخص کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. خالی بھوکا ہی پیاسا رہے، باقی سارے ہی کام ہو رہے ہیں، تو یہ کون سا روزہ ہے؟ سمجھیے اس بات. اور ایک اور بڑی اہم بات، ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، آپ نے قبر کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا مجھے اس قبر کے حالات دکھا دے. قبر کے حالات دکھا دیے گئے، آپ پر ظاہر کر دیے. دیکھا کہ اس قبر میں مردے کو آگ میں، آگ کے اندر لوٹ پوٹ کیا جا رہا ہے. وہ مردہ چیخ چیخ کر مولا علی سے کہتا، یا علی میری مدد کیجئے، انا غریق فی النار و حریق فی النار، مدد کیجئے. مولا علی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس کی بخشش کر دے. ارشاد ہوتا ہے، اے علی آپ اس کی سفارش نہ کریں، یہ بندہ وہ ہے جو رمضان میں دن میں تو روزے رکھتا تھا، رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. اب رمضان میں گناہ کرنے والا سوچے ڈر جائے. ہم جیسے آدمی کو تو زیادہ ڈرنا چاہیے، جو روز گناہ کرتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے رمضان میں بھی میرے سے تو گناہ ہو جائیں گے. شاید اب بہت سو کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ دعوت اسلامی والے پورے مہینے کا احتکاب کیوں کراتے ہیں. یہ بہت کمال کی سوچ ہے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی. گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہے، اگر گناہ سے بچ کے رمضان گزارنا ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ پورا مہینہ ہی احتکاب کے بندے ہوئے بیٹھ جائے، اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے، امید ہے گناہ سے بچ جائے گا اور خوب عبادتیں کر لے گا. ایک درد ہے، کوشش ہے میری بھی کہ میں بھی اور آپ بھی، ہم سب مل کر کسی طرح یہ رمضان ایسا گزارے کہ اس میں ایک بھی گناہ نہیں کریں گے. انشاءاللہ نیت کر لو، انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں ایک بھی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اب تلاوت قرآن، جیسے ہم نے سنا کہ پیارے آقا اس مہینے میں خوب تلاوت قرآن کرتے ہیں، اب میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا ورنہ بہت بڑی تعداد ہم پہ وہ ہے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن سیکھے ہی نہیں ہے. یہ درست نہیں ہے بیچے اسلامی بھائی، یہ کیسی زندگی ہے مسلمان کی جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو خدا را قرآن سیکھنے والے بن جاؤ، کوئی بات نہیں، جتنی بھی عمر ہو گئی ہے، سفید داڑھی ہو گئی، کوئی بات نہیں، ہمت کریں، بغیر قرآن سیکھے دنیا سے نہیں جانا. آخری بات، نبی پاک کا ایک انداز، ماہ رمضان میں خوب سخاوت فرماتے ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے خوب سخاوت کیجئے گا، کنجوسی نہ کیجیے، زکات بھی پوری دیں. ایک بڑے دکھی دل سے آج میں یہ بات کر رہا ہوں، क्योंकि हमारा बहुत सामना रहता है, मुलाकातें रहती हैं लोगों से, ये पहले नहीं देखने को मिलता था, मगर अब ऐसा फील होता है कि बड़ी तादाद अपनी ज़कात पूरी अदा नहीं करती। याद रखिए नीचे इस्लामी पर, ये माल का मैल है, ज़कात न देकर आप अपने पूरे माल को मैला कर रहे हैं, ये माल अजाब हो जाएगा, ये माल बीमारियां लाएगा, ये माल कैसे चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अगर चाहते हैं आपका माल सिक्योर रहे, आपका माल बढ़ता रहे, आपके माल की हिफाजत हो, हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं ज़कात देकर, हदीस का मजमून है, ज़कात देकर अपने माल को मजबूत कलरों में कैद कर लो, यानी अपने माल को सिक्योर कर लो, तो पूरी हिसाब लगाकर पूरे 2.5% आपको ज़कात देनी है, कुछ ज्यादा दे दें, कम नहीं होनी चाहिए। और ये फीलिंग मत लाया करो इतने सारे ज़कात के बन गए, इतने सारे पैसे निकल जाएंगे, 10 लाख रुपए जिसकी ज़कात बनती है उसको टेंशन शुरू हो जाती है, अल्लाह के बंदे तुझे 10 लाख की टेंशन है, अल्लाह ने 4 करोड़ दिए तो 10 लाख बने हैं ना, शुक्र अदा कर अल्लाह का। जिसकी जितनी ज्यादा ज़कात बन रही है उसकी टेंशन इतनी बढ़ रही है, उसका तो शुक्र बढ़ना चाहिए था, अल्लाह तूने मुझे देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया है। जरा सोचो ना, आप ज़कात जिसको दे रहे हैं आप भी उसकी जगह हो सकते थे, मैं भी हो सकता था। कोई आकर हमारे घर में राशन मांगने आता है, कोई इलाज के पैसे मांगने आता है, हम देते भी हैं, कहते मैंने ज़कात दी, मेरी क्या औकात जो मैंने ज़कात दी, अल्लाह ने मुझे माल दिया, इस काबिल बनाया तो मैंने ज़कात दी है। ये फकत रब का एहसान है, अकल होशियारी से, आपकी एफर्ट से पैसे नहीं मिलते। अगर वाकई मेहनत से पैसे मिलते होते तो सारे मजदूर करोड़पति हो चुके होते है। अगर होशियारी से पैसे मिलते होते, जितने स्कूल टीचर प्रोफेसर हैं, कितने जीनियस होते हैं, वो सारे अरबपति होते। वो बेचारा टीचर ही रहता है, उसका शागिर्द करोड़पति बन जाता है। अल्लाह जिसे चाहता है अता फरमाता है, जिसको दिया है वो शुक्र गुजार बन जाए, ज़कात को बोझ न समझे। कारून का सारा खजाना जो गर्क हुआ था, उसकी वजह यही थी कि उसके पास अरबों खरबों बल्कि उससे भी ज्यादा थे, मगर जब उसको हजरत मूसा ने ज़कात का हुक्म दिया, उसने ज़कात का हिसाब बनाया, उसकी ज़कात भी करोड़ों अरबों में बन रही थी, उसका दिल बैठ गया इतने सारे पैसे कैसे दूं, अल्लाह ने उसे भी गर्क कर दिया, उसके माल को भी गर्क कर दिया। ज़कात को बोझ ना समझना। अगर कोई मेरा ऐसा भाई बैठा है जो पूरी ज़कात नहीं देते, पिछली ज़कात का भी हिसाब करना होगा, आप अल्लाह की कसम ज़कात निकाल कर देखें, अगले साल आप मेरे सामने आ जाइएगा, अल्लाह ने आपकी ज़कात में और इजाफा कर दिया होगा, माल बढ़ गया होगा ना, ज़कात भी बढ़ जाती है। ज़कात देने में बुख़ल ना करें। अब ये माइंड सेट बनता है कि यार इतने सारे पैसे तो अभी तो निकल जाएंगे ना अकाउंट से। इसको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। किसी शख्स का खेत हो और एक बंदा 4 बोरी बीज लेकर जाए सीड्स, और उस पूरे खेत में 4 बोरी डालकर वापस आ जाए, तो कोई बेवकूफी होगा जो कहेगा यार 4 बोरी तो चली गई तेरी, जाया हो गई। अकलमंद आदमी क्या कहेगा, ये 4 बोरी डालकर आया है, थोड़े दिनों में कई ट्रक भरकर वापस आएगा, बीज डाले हैं ना, फसल उगेगी ना। ज़कात का मामला ऐसा ही है, थोड़े दिनों के लिए जा रहे हैं, ये जिसके जितने बढ़ रहे जाने दो, ये जा नहीं रहे, ये लाने के लिए जा रहे हैं, ये मल्टीप्लाई होकर आने हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, मेरे आका अली सलाम का हर हुक्म हक है, मगर इस हदीस पे नबी पाक ने उलमा बैठे हैं, पूछो इनसे, आका ने कसम उठाई, मैं कसम खाकर कहता हूं सदका देने से माल कम नहीं होगा। कोई हक है, आप बांटो अल्लाह और देगा, दिल बड़ा कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं देना किसको है। आपकी ज़कात, आपके सदकात, आपकी खैरात का सबसे पहला हक वो आपके अपने गरीब रिश्तेदारों का है। तलाश कीजिए, चेक कीजिए, शर्मिंदा होकर वो कहता नहीं है आपको। आपका रिश्तेदार बाज़ औक़ात अपना कजन ही बेचारा कसमा कुर्सी की हालत में होता है। हाँ ये जरूर है, अगर वो ज़कात का मुस्तहिक नहीं और फिर भी गरीब है तो आप उसको नफली सदके से मदद करें, मगर सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखें, क्योंकि हदीस पाक का मजमून है अल्लाह ताला बरोज़े कयामत उन लोगों पर निगाहे रहमत नहीं फरमाएगा जो गैरों को बांटते रहे उनके अपने परेशान। हम दूसरों को बांट रहे होते हैं, अपने परेशान होते हैं, अपनों को पहले दें, ठीक है, उसके बाद अपने गरीब पड़ोसियों को देख लें, गरीब मुलाजमीन को देखें, उनकी मदद करें, और उसके बाद मेरे बीच इस्लामी भाइयों एक अर्जी करना चाहता हूं, عاشقان رسول کی مدنی تحریک جو دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، اتنا بڑا جو دین کا کام تحریک کر رہی ہو، ہمیں اس کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ میں ایک نیت آپ سب سے چاہتا ہوں، اپنی بات پھر دہراتا ہوں، پہلا حق اپنے رشتہ داروں کو، اپنے غریب ملازمین کو، اپنے غریب پڑوسیوں کو دیجیے گا، اس کے بعد دعوت اسلامی کا خیال رکھیں۔ ایک نیت اگر آج جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں کر لیں کہ انشاءاللہ اس بار اپنی زکات میں کم از کم 50% ہم دعوت اسلامی کو دیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا خوب اجر عطا فرمائے گا اور یہ پیغام مزید دین کا آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے یہ کام اور آگے بڑھے گا تو امت کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں، رب کریم ہم سب کو ماہ رمضان صحت اور عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، اس مہینے کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس مہینے میں خوب تلاوت قرآن کرنا نصیب فرمائے اور اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا نصیب فرمائے۔ ایک بات پھر یاد دلا دیتا ہوں، رمضان میں کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ ہاں جب بھی موبائل اٹھانا نا تو سوچ لینا، خریدا بھی میں نے ہے، پیسے بھی میرے لگے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ کے پیسے بھی میں دے رہا ہوں، اور یہی میرا موبائل مجھے جہنم میں تو نہیں لے جا رہا۔ نہیں چاہیے ایسا موبائل، نہیں چاہیے ایسی کوئی ڈیوائس جو میری ساری روحانیت کا بیڑا غرق کر دے۔ رمضان میں کوئی گناہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا حساب الميزان۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من الشيطان، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك۔ اللهم بلغنا رمضان بالصحة والعافية۔ اے رب کریم، اے گناہگاروں کو بخشنے والے، تیرے دربار میں تیرے گناہگار سیاہ کار بندے ہاتھ اٹھائے سر جھکائے حاضر ہیں۔ اے اللہ، مانتے ہیں بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی خطائیں کی ہیں، بڑی امید لیے آئے ہیں کہ برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ آئے گا، گناہگاروں کی بخششیں ہوں گی اور ہمارا بھی کام بن جائے گا۔ اے اللہ، پہلی التجا تو یہ ہے کہ ہمیں صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے۔ اے اللہ، ہمیں پورے روزے رکھنا نصیب فرما، رمضان کی ساری تراوی پڑھنا نصیب فرما۔ اے اللہ، ماہ رمضان کی پہلی رات جو تو اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرمائے، اس خاص نعمت کو حاصل کرنے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے۔ اے اللہ، ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دے۔ اے کریم، ہمارے سارے خاندان کی مغفرت فرما، آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے کریم، رمضان سے پہلے پہلے ہماری ساری بری عادتوں سے ہماری جان چھڑا دے، ہمیں صحیح معنوں میں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے۔ یہ بری عادتیں، یہ غلط ہماری جو عادتیں ہیں، کہیں رمضان میں بھی ہم سے گناہ نہ کروا بیٹھے۔ اے کریم، کرم کر، ہمیں یہ رمضان فقط نیکیوں میں گزارنا نصیب فرما، گناہوں سے بچ کر ماہ رمضان گزارنا نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کانوں کے گناہ معاف فرما دے، یہ زبان جو دعا کر رہی ہے مولا اس سے بھی بڑے گناہ کیے ہیں، ہماری زبان کے گناہ بھی معاف کر دے۔ اے کریم، اے کریم، ہم پورے کے پورے گناہوں میں گرفتار ہیں، مگر تو چاہے تو سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اگر تو نے ہم سب کو معاف کر دیا، اگر تو نے ہم سب پر رحمت فرما دی، تیری قسم تیری رحمت میں کمی نہیں ہوگی۔ اگر ہمیں جنت میں تو نے داخل کیا، تیری جنت میں جگہ کم نہ پڑے گی۔ میرے مولا، تیرا کچھ نہ جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ، بس آج ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، بس آج ہم سب سے صدا کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ آپ جو باقی زندگی ہے وہ قرآن والی زندگی ہو جائے، نماز والی زندگی ہو جائے، درود والی زندگی ہو جائے، عبادت والی زندگی ہو جائے، اے اللہ بس ہمیں اب باقی زندگی عبادت میں گزارنا نصیب فرما، آقا کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم ہمارے بچوں کو بھی نیک کر دے، ہمارے بچوں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے کریم، اے کریم بہت دور دور سے تیرے بندے آئے ہیں اور بڑی امیدیں لیے آئے ہیں کہ مبارک اجتماع ہوگا، پھر دعا مانگیں گے۔ کوئی بیمار ادھر آیا ہے، کوئی بیمار کو گھر چھوڑ آیا ہے، اے شفا دینے والے ڈاکٹر منع کرتے تو کیا ہوا، ڈاکٹروں نے ڈرا دیا ہے پھر بھی کوئی غم نہیں، مولا تو بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے، کرم کر ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا کر دے۔ اے اللہ ہم نے، ہمارا یہ یقین ہے کہ تو ہر چاہے پر قادر ہے، انک علی کل شیء قدیر۔ میرے مولا ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا، ہم گھر جائیں تو ہمارے مریض اچھے ہو چکے ہوں، ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر دے، انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کر دے۔ اے اللہ یہ طرح طرح کی بیماریوں، طرح طرح کے انجیکشن، طرح طرح کی ڈرپوں سے ہماری جان چھڑا دے، ڈائلسس کے مریضوں کے گردے اچھے کر دے، شوگر کے مریضوں کی شوگر ٹھیک کر دے، ایسی صحت دے دے مولا کہ بڑی ہمت کے ساتھ عبادت کر سکیں اور رمضان کے پورے روزے رکھ سکیں۔ اے رب کریم ہمارے گھر والوں میں بھی جو بیمار ہیں، ہم میں جو بیمار ہیں، اے شفا دینے والے ہمیں شفا عطا کر دے۔ اے کریم جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا کر دے، اولاد والوں کی اولاد کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے، اے اللہ روٹھوں کو بنا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے کریم، اے کریم جو جس مشکل میں پریشان ہے، کوئی قرضے میں ڈوبا ہوگا، کسی کے اپنے پیسے کہیں پھنس گئے ہوں گے، اے اللہ کوئی بے روزگار ہے، کسی کا روزگار تو ہے مگر پیسے پورے نہیں ہوتے، مہنگائی نے قبر توڑ دی ہے، اے کریم کرم کر، اے اللہ کرم کر، ہم سب کی مشکلیں آسان کر دے، ہمارے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ تیرے سوا کون ہے جس کے دربار پہ فریاد کرے، تیرے سوا کون ہے جو بے چینوں کو چین عطا کرے۔ اے قرار دینے والے، اے چین دینے والے، اے سکھ دینے والے، آج تیرے بندے تیرے دربار پہ فقیر حاضر ہیں۔ اللہ تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، اللہ غنی ونحن فقراء۔ اے اللہ اپنے ان فقیروں کی جھولیوں کو بھر دے، آج سب کی مرادوں کو پورا کر دے، رمضان سے پہلے پہلے ہمارے دکھ دور کر دے، رمضان سے پہلے پہلے ہمارے دکھ دور کر دے، ہمیں رمضان خوشیوں کے ساتھ عطا فرما۔ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، جن بھائی بہنوں، بیوی بچوں، رشتہ داروں میں دوریاں ہیں، اے اللہ رمضان سے پہلے سب کو جوڑ دے، خوشیوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اے اللہ کئی خوش نصیب رمضان میں حرمین جاتے ہیں، کئی حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اے اللہ ہم پر بھی کرم کر، ہمیں بھی جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما، مکہ مدینے کی حاضریاں ہمارا مقدر فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھیو، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی، اے اللہ ہمیں زندگی عطا کرنا، زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر مسجد میں ادا کریں۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو، اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کا محتاج بھی نہ کیجیو، ہم کھڑے رہے، صحت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، ساری زندگی ہاسپٹل، عدالت، جیلوں، پولیس اسٹیشن کے چکروں سے محفوظ فرما دے۔ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما، اور جب آخری وقت ہو ہمیں ایمان والی، کلمے والی، نبی پاک کی دید والی، مدینے والی موت عطا فرمانا۔ اے اللہ جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما دے، جنت الفردوس میں ہمیں آقا کا پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے، ہمیں بد نظروں کی بد نظری سے بچا لے، شیطان کے شر سے بچا لے، جادو ٹونے آسیب سے بچا لے، زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا، ناگہانی آفتوں سے بچا، عجیب و غریب بیماریوں سے بچا۔ بس اللہ چین والی، عافیت والی، سکون والی زندگی عطا فرما۔ اے میرے مالک ہم کو زوال نعمت سے بچانا، زوال نعمت سے بچانا، جو بات بنی ہوئی ہے مولا بنائے رکھنا، ہمارے جو عیب چھپے ہوئے ہیں مولا وہ عیب چھپائے رکھنا جو تُو نے عزتیں دی ہیں مولا وہ عزت بچائے رکھنا، ادھر بھی عزت عطا فرما ادھر بھی عزت عطا فرما، ادھر بھی ذلت و رسوائی سے بچانا آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچانا، اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما، اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، پوری پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں عالم اسلام کا بول بالا فرما دے، سارے مسلمانوں کی خیر فرما دے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر، اللہم ربی یسر ولا تعسر، اللہم ربی یسر ولا تعسر، وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دمِ واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
میرے اعمال کی اصلاح